روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اپنے ایک نئے سلسلے علم کی کہکشاں کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے سلسلے میں ہم انشاءاللہ ایک کسی خاص موضوع سے متعلق گفتگو کیا کریں گے۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ احکام اسلام کی حکمتیں۔ اسلام نے جو ہمیں حکمتیں، احکام عطا فرمائے ہیں، تو ان احکام کی حکمتیں کیا ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے اس سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کیا کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اگر شریعت اسلامیہ کے روشن احکام پر غور و فکر کریں گے اور اس کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم بہت سارے علمی خزانے کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جب اس کی حکمت کو ہم معلوم کریں گے تو مزید اس حکم پر عمل کرنے کا ہمارا ذہن بھی بنے گا۔ تو انشاءاللہ ان حکمتوں کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیسے مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟
شکریہ،
سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ حکمت جو آج کا موضوع رکھا گیا ہے، حکمت کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت فہم کو کہتے ہیں، تدبر کو کہتے ہیں، اور اس فکری تصور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس آدمی کا دل روشن ہوتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نواز دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حکمت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، یعنی بڑے فہم، تدبر اور پکی تدبیر کے ساتھ۔ تو یہ بھی بیان فرمایا نبی کریم علیہ السلام بھی ایک، کہ آپ بھی حکمت سکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت سکھائیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے، اس حکمت سے مراد مفسرین نے جو لیا ہے کتاب سے تو قرآن مجید فرقان حمید، اور حکمت سے مراد سنت مبارکہ ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ یعنی یہاں پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ، اس کی تعلیم ارشاد فرمائیں گے۔ تو اور بھی معنی اس سے مراد لیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔
مراد بھی مفتی صاحب کے جو آج کل حکیم بنے بیٹھے ہیں اور حکیمانہ دوائی بھی چلا کرتی ہیں،
وہ ایک دوسری حکمت ہے جو ہمارے اس ٹاپک سے متعلقہ حکمتیں ہیں، اور یا حکمت کا ہمارا جو یہ دانائی ہے، حکمت، دانائی، فہم، تدبر اور تفکر ہونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مرضوان جو تعلیم لیتے تھے، اب قرآن بھی سکھاتے، قرآن کی تفسیر بھی سکھاتے، قرآن کے اسرار و رموز یہ بھی آپ بتاتے، اور کس طرح صحابہ کرام علیہ مرضوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، یعنی اتنے حصے کو اتنا حصہ سیکھتے، اور جتنا حصہ سیکھتے اس پر علمی اور عملی اور تمام اس کی صورتوں کو، یعنی وہ سیکھ کر پھر آگے بڑھتے، یعنی یہ ایک انداز ہوتا تھا سیکھنے کا صحابہ کرام علیہ مرضوان جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس قرآن مجید سیکھتے۔ تو قرآن کے ساتھ حکمت جو وہاں پہ موجود ہوا، حکمت تو اس سے مراد حضور کی سنت مبارکہ، حضور کی احادیث طیبہ، باقی حکمت سے مراد دانائی، فہم اور دیگر یہ معنی بھی مراد لیے گئے ہیں۔
اب اس کے اندر حکمت کو ہمارے یہاں لوجک کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، کسی حکم پر عمل کرنا ہے، ایک تعداد ہے ہمارے یہاں، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب کسی حکم پہ عمل کرنا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اس کی لوجک کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو تو اس کی حکمت کو وہ حکمت کو لوجک کے معنی میں استعمال
کرتے ہیں. حکمت سے مراد وہاں پہ یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ اگر شریعت نے حکم دیا تو اس کا کیا مطلب ہے, کیوں ایسا دیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ بنی ہے, یا تو کیا وجہ بنی ہے یا اس کا یہ حکم ہی دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے. تو یہاں مراد حکمت سے یہ وجہ معلوم کرنا ہوتا ہے.
یہ بھی ارشاد فرمایا مفتی صاحب کہ اب اگر حکمتیں نہیں معلوم تو کیا ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟
دیکھیں شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائے, کئی احکامات میں تو حکمت خود بیان کر دی, حکم بیان کیا, آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت بیان فرما دی. لیکن اکثر احکام وہ ہیں جن میں ظاہراً حکمت بیان نہیں کی گئی. اب کسی حکم کی حکمت معلوم نہ ہونا یہ نہیں ہے کہ اس حکم کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا, بلکہ عمل ہمیشہ حکم پر ہوگا. بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے فرمایا کہ عقل جو ہے خادم شریعت ہے, عقل خادم شریعت ہے. تو شریعت کے جب حکم ہوگا تو عقل سے اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ پوچھا جائے, اس کے آداب سیکھے جائیں گے. عقل اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اس چیز کو کرنے کے لیے کون سا انداز اختیار کیا جائے, اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. لیکن یہ حکم کیوں ہے, کس وجہ سے لازم ہم پر کیا گیا, اس چیز کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق عقل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کو بھی پیدا کرنے والا ہے, تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ایک چیز عقل جو کہ اس کی مخلوق ہے, اسی سے اس کے خالق کے حکم کے بارے میں معلوم کیا جائے اور معلوم نہ چلنے پر اس چیز سے جو ہے وہ اس پر کوئی اعتراض کیا جائے یا اس چیز کو کرنے کے اندر وہ جو ہے وہ چستی نہ دکھائی جائے یا اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ اور رغبت نہ دکھائی جائے, یہ ہرگز درست نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ بندہ جو حکم ربی ہے اس کے اوپر عمل. اسی لیے کئی احکام شریعت ایسے ہیں کہ جس کے اندر بظاہر یوں دیکھا جائے تو اس کے اندر حکمت نظر نہیں آتی. علماء نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ احکام اسی لیے خاص طور پہ بیان فرمائے اور احکام ارشاد فرمائے اور نازل فرمائے کہ دیکھیں کہ کون وہ بندہ ہے جو کہ بعض احکام تو حکمتوں والے ہیں, وہ ہیں کہ جس کو بندہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے وہ اچھا نہیں, جیسے جھوٹ ہے ہر بندہ سمجھتا ہے جھوٹ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, دھوکا ہے ہر بندہ سمجھتا ہے فطری طور پہ عقلی طور پہ یہ چیز بری ہے. لیکن بعض احکام ہیں کہ جن سے شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ منع کر دیا کہ جناب یہ کام جو ہے وہ نہ کریں یا یہ کام کریں, بظاہراً ان میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہے, تیمم ہے تو جناب مٹی سے کرنے کا جو ہے وہ کیوں حکم دیا گیا, یا آپ حج کی جو ہے وہ پروسیس دیکھ لیں, حج کا پورا طریقہ کار دیکھ لیں, اس کے اندر کہیں پر کنکری ماری آ رہی ہے تو کہیں پہ ایک مخصوص مقام کے لیے رکا جا رہا ہے, کیوں ہے, تو وہاں صرف اس لیے کہ یہ دیکھیں کہ کون وہ ہے, کون ایسا فرما بردار ہے جو رب کے حکم پر اس لیے عمل کرتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے,
رب کا حکم ہے,
بندے اور کون وہ ہے جو کہ عقل کی طرف جاتا ہے. تو اسلام کے معنی ہی یہ ہیں کہ سر تسلیم خم کر دینا, کہ جو حکم الہی ہے اس پر آپ نے سر تسلیم خم کر دیا گیا کر دیا, چاہے آپ کو اس کی علت لاجک اس کی وجہ آپ کے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی. بہت ساری حکمتیں ہیں جو بیان کر دی جاتی ہیں, قرآن میں بیان کر دی جاتی ہیں, احادیث طیبہ میں بیان کر دی جاتی ہیں, اور بہت ساری وہ حکمتیں ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئی لیکن بزرگان دین نے, صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اسرار و رموز حاصل کیے وہ بیان کیے اور وہ آگے بیان کر دی جاتے ہیں, اور بہت سے وہ ہیں جو اب تک جو ہے وہ نہیں معلوم, اور جو بیان بھی کر دیے گئے اس میں بھی یہ ضروری نہیں کہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر یہی حکمتیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم ہے, اس سے بڑھ کر تو کوئی جو ہے وہ حکمتیں جاننے والا نہیں, تو اس کی حکمتوں کو تو بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا.
جی بالکل, یہی ذہن ہونا چاہیے کہ اگر تو ہمیں حکمت معلوم ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس حکم کے ذریعے ہمیں یہ بھی نعمت اور یہ بھی اس کا فائدہ عطا فرمایا, اور اگر جو ہے وہ نہیں معلوم تو ہمیں سر تسلیم کو خم ہی کرنا چاہیے, بندے ہیں تو بندے ہی بن کر رہیں. وہ بڑی پیاری بات یاد ہی کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. اللہ رب العزت حکیم ہے, اس نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں اس پر جو ہے ہمیں اپنی تن من دھن کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائے کہ بعض لوگ حکمتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے, اگر ایک سے نہیں معلوم ہوتی تو پھر دیگر افراد کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں, بعض جو ہے وہ کتابوں کی طرف بھی جاتے ہیں, کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں, تو کیا یہ حکمتوں کو پوچھنا کیا یہ اطاعت کے منافی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے اب اس کی حکمت معلوم کرنے کے پیچھے پڑے ہیں, کیا اطاعت کے منافی ہے یہ؟
دیکھیں حکمت کا معلوم کرنا یہ بالکل اطاعت کے منافی تو نہیں ہے. کسی چیز کے بارے میں حکمت کا معلوم کرنا, اور بعض اوقات حکمت پتہ ہونے کے بعد عمل تو پہلے بھی کر رہا ہے اور کرنا بھی ہے, لیکن حکمت جب اس کو پتہ چلی اس کے بعد اس کے عمل کے اندر مزید تقویت آ جاتی ہے, مزید اس کو اور لطف آتا ہے کہ اس میں یہ بھی حکمت ہے, اس حکم کے اندر
مزہ آ جاتا ہے.
قرآن مجید فرقان حمید میں تیسرے پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, یا اللہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے.
صحیح.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا ایمان نہیں ہے اس پر؟
صحیح.
قَالَ بَلَى, کیوں نہیں ہے؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, کہا کہ یہ دل اور پختہ اور اطمینان والا, یعنی ایمان تو ہے اس چیز پہ, اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا. اب آپ نے جو تفصیلی واقعات تو بہت اس بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے وہ بیان کیا گیا کہ آپ نے کسی کو دیکھا وہ پانی میں ہے, پانی کے بعد اس کو مچھلیاں کھا گئی, پھر ان کو آگے پرندے کھا گئے, تو ایک تعجب ہوا جس پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, چار پرندے لیجئے اور چار پرندوں کو ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو جو ہے وہ مختلف پہاڑ پر جو ہے وہ ڈالنے کا حکم دیا. اب یہاں یہ جو عمل کیا جا رہا ہے, پرندوں کو لیا, ذبح کیا, ان کا گوشت بنا دیا, قیمہ بن گیا, بوٹیاں آپس میں مل جاتی ہیں, وہ پہاڑ پر ڈال دی گئیں, اب حکم ہوا کہ پکارو ان کو, پرندوں کو. تو پکارا تو اللہ کے حکم سے وہ پرندے اڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہاں اس فعل کا یعنی اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا جس رب نے اس وقت پیدا کیا جب کچھ بھی نہ تھا, اور جب انسان پیدا ہو گیا یا کوئی بھی چیز پیدا ہو جاتی بن جاتی ہے, اب اس کو اسی صورت پر کھڑا کرنا یہ تو اس سے قدرے آسان ہے,
آسان ہوتا ہے.
تو یہ بھی یہاں پہ یعنی یوں بیان کیا گیا. تو بعض اوقات کسی چیز کی حکمت پتہ چل جانا یا اس کا وہ راز واضح ہو جانا, وہ جو اس میں اسرار و رموز کی جو باتیں ہیں وہ آدمی پر واضح ہو جانا, تو اس سے بہت اس کا
فائدہ ہو جاتا ہے,
اطمینان ہو جاتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ صرف حکمت جاننے کے طور پہ ہو, اسلام کے حکم پر اعتراض کے طور پہ نہ ہو.
صحیح.
کیونکہ حکمت جاننا
بنیادی بات بتائیں,
اور حکمت میں حکمت کا وہ پہچان کرنا یہ الگ بات ہے, اور اس میں آدمی کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ وہ اسلام پر معاذ اللہ اعتراض کرنا شروع کر دے نماز کے بارے میں یا کسی اور بارے میں, کسی کی رکعتوں کے بارے میں یا کسی اور چیزوں میں وہ اعتراض کرنا شروع کرے, تو یہ تو اس کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے, گناہ والی باتیں ہیں اور ہلاک کر دیں گی اس کو, برباد کریں گی, کہ جو آدمی اسلام کے احکامات پہ معاذ اللہ اعتراض کرتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مفتی صاحب ہے کہ اگر کوئی حکمت جانتا بھی ہے اور حکمت جاننے کے بعد اس وہ حکم پر عمل کر رہا ہے, حکم اسلامی پر, تو اس حکمت کی وجہ سے اس پر عمل نہ کرے, اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کریں.
جی,
اس حکم پر جو عمل کرنا ہے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے عمل ہونا چاہیے, نہ یہ کہ مجھے دیگر اس سے فائدے حاصل ہو جائیں گے.
دیکھیں یہ تو سائنسی فائدے ہوں یا کوئی اس طرح کے دیگر فائدے ہیں, یہ تو ضمناً ساری چیزیں عبادت میں سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت, کیونکہ حکم مقدم ہے.
جی.
اور حکم مقدم ہے اور حکمتیں وہ بیان کی گئی ہیں, وہ پہلے ائمہ نے بیان کی ہوں یا شارحین نے بیان کی ہوں یا اب علماء نے بیان کی, وہ حکمتیں بیان کی. اصل یہ ہے کہ علماء نے غور و فکر کر کے تدبر کیا اور اس کی حکمت تک پہنچے جن علماء نے بیان کی ہیں. باقی یہ ضروری یہ نہیں اس سے سوچنا کہ میں اس سے یہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں, ضمناً فائدہ مل جائے گا, اور اصل تو عبادت میں یہی کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے.
جی, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مفتیان کرام کے مدنی پھول کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ جو احکام کی بات کی جاتی ہے, احکام اسلام, تو ایک تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حکم سے مراد کیا ہے, احکام حکم کی جمع ہے, اللہ رب العزت نے جو احکام عطا فرمائے ہیں اس پر عمل کرنا, فرض و واجب وغیرہ یہی اس سے مراد ہیں. اب اسی کے اندر جو اگر وضو کی بات کی جائے تو وضو میں جو چار فرض ہیں اور انہی اعضاء کو, چار اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے, فرض ہیں, اس کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ اعضاء تو اور بھی ہیں, ان کا حکم نہیں ہے دھونے کا, ان کو دھونے کا حکم کیوں ہے, اس کی کیا حکمت بیان کی گئی؟
جسم کے اعتبار سے چونکہ یہ مین اعضاء ہیں, یعنی پورے جسم کو احاطہ کیے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اعضاء جو ہے وہ جسم کے یہی ہیں, تو اس اعتبار سے گویا ایک چیز کے کناروں کو دھو لینا جو ہے وہ اس چیز کو پورا دھونا شمار کیا جاتا ہے، تو اس طور پر بھی ان اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا. اب چونکہ دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں تو دل کو دھونا تو ممکن نہیں ہے، تو لیکن چونکہ دل کے وسوسوں کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے دل کی جگہ پر دماغ کو لیتے ہوئے سر پر جو ہے وہ مسح کرنے کا حکم دیا گیا.
مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، تو پھر جو انبیاء کرام علیہم السلام وضو کیا کرتے تھے ان کو بھی حکم تھا وضو کرنے کا، حالانکہ وہ تو گناہوں سے پاک معصوم ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ وضو کا حکم کیوں تھا؟
دیکھیں وضو کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے، بے شک انبیاء کرام علیہم السلام یہ معصوم ہیں اور انبیاء بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں. اب جو ظاہری حکمت یہ بیان کی اور یہ ہے حدیث مبارکہ کے اندر کے آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں اسے، تو یہ ایک ہے اس کا وضو کا ظاہری فائدہ اور ایک ہے اس کا باطنی فائدہ. ظاہری فائدہ جو ہے وہ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ جو وضو کیا اس نے بے وضو والی جو حالت تھی وہ ختم ہو گئی، اور باطنی اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب انبیاء کرام علیہ السلام بالکل وہ گناہوں سے معصوم ہیں اور گناہوں سے جو ہے وہ پاک ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور نہیں ہے. وہاں یہ ظاہری اور باطنی فوائد کیسے؟ ایک ظاہری فائدہ تو یہ کہ بے وضو کی حالت ختم ہو جانا،
صحیح،
ٹھیک ہے، تو اس لیے وضو فرماتے تھے. دوسری یہ ہے کہ باطنی فائدہ کہ جہاں کسی عمل پر گناہ جھڑتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں جو بے گناہ افراد یعنی انبیاء کرام کہہ لیں یا اسی طرح اور نیکیوں کے معاملات میں بھی ہیں، جیسے بیماری ہے مثال کے طور پہ، بیماری آدمی کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، اور اب ایسا عمل جس سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور وہ شخص بیمار ہے جس کے گناہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مزید درجات ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے، تو وہاں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو یعنی ایک ظاہری فائدہ کہ بے وضو سے وضو والی حالت میں آ جانا، اور دوسری طرف ترقی درجات کا ہونا.
صحیح. تو اب اسی طرح کالز بھی ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ کالز کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، لیکن یہ وضو کے چیپٹر کو اگر ہم پورا کر لیں تو پھر آگے کی طرف ہم چلتے ہیں. اب یہ وضو کی جو سنتیں ہیں ان کی کیا حکمت بیان کریں گے آپ؟
دیکھیں وضو کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے، چونکہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے، پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، تو اب وضو کی سنتوں کے اندر ابتدا کے اندر کلی کرنا ہے، ناک میں پانی جو ہے وہ چڑھانا ہے، اور ان سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. تو اب اس میں علماء نے یہ بڑی پیاری جو ہے وہ مثال کے ساتھ بیان فرمایا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کو بنا رہا ہے، کارپینٹر ہے اپنا، اگر وہ کوئی ٹیبل بنا رہا ہے یا کوئی بھی چیز بنا رہا ہے، تو اولاً وہ اپنے اوزار کو جو ہے وہ صاف کرے گا، ان کی دھار تیز کرے گا، ان کو سیدھا کرے گا، کہ ان چیزوں کا سیدھا ہونا ہی اس چیز کے خوبصورت بننے پر موقوف ہے، اس چیز کے اچھا بننے پر موقوف ہے. اوزاروں کے اندر ہی اگر ٹیڑھا پن ہوگا تو آگے چیز بھی ٹیڑھی بنے گی، اس میں وہ حسن نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ پانی ہی اگر جو ہے وہ ناپاک ہو، تو اب کوئی شخص سارے اعضائے وضو کے اوپر جو ہے وہ پانی بہا لے، لیکن اس کے باوجود اس کا وضو تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا جو ہے وہ شرط ہے. تو اس لیے پہلے یہ تین سنتیں رکھ دی گئیں. اب ان تین سنتوں سے پانی کے پاک ہونے کا کیسا پتا چلے گا؟ تو دیکھیں پانی کے پاک ہونے کے لیے تین چیزیں ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ. کہ رنگ سے پتا چلے گا کہ اس میں کوئی اور چیز تو نہیں ملی ہوئی، بو سے پتا چلے گا کہ نجاست تو نہیں ملی ہوئی، اور ذائقے سے پتا چلے گا. تو اب ذائقے کے لیے کلی رکھ دی گئی کہ جب بندہ کلی کرتا ہے تو پھر اس کو ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے کہ پانی میں کسی اور چیز کی ملاوٹ ہے یا نہیں ہے. اچھا ناک میں پانی چڑھانا، اس کے ذریعے سے آدمی کو جو ہے وہ اس کی بو کا معلوم ہو سکے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز شامل ہے یا نہیں ہے. اور ان دونوں سے پہلے ہاتھ دھونا ہے کہ جو پانی بندہ لے رہا ہے تو اولاً یہ دیکھ لے کہ اس پانی کا رنگ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں کوئی اور چیز ملی ہوئی تو نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہاتھ نہیں دھوتا تو ہو سکتا ہے پانی تو صاف ہو، اس کے ہاتھ میں ہی کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جس کی وجہ سے صاف لیا جانے والا پانی بھی جو ہے وہ گندا ہو جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے رنگ بو ذائقے کے اندر فرق آ جا رہا ہے. تو اس لیے اولاً ہاتھ دھونے کا حکم ہوا کہ پہلے اس بات پر اطمینان ہو جائے کہ جس آلے کے ذریعے سے پانی لیا جا رہا ہے وہ آلہ یعنی ہاتھ جو ہے وہ پاک ہے، صاف ہے، اس پر کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی. پھر اس کے بعد پانی لیا، اسے جو ہے وہ کلی کے ذریعے سے اس کا ذائقہ چکھا، ہاتھ میں اس کی رنگت دیکھی، اور ناک سے جو ہے وہ اس کا اس کی بو سونگی تو یہ ایک پیاری سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی بدولت جو ہے وہ یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئیں کہ پاک پانی کے ذریعے سے انسان وضو جو ہے وہ کر لیتا ہے.
کتنی پیاری سنت کی حکمت ہے. سنت پہ عمل کریں, فرض تو کمپلیٹ ہو ہی گیا,
ہو ہی گیا
اور اعلی وجیل کمال ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی یہی ضمناً یہ حکمت ہے, یعنی کتنی خوبصورت لازم ہے.
سنت کے فوائد ہی یہی, یعنی اگر یہ دیکھیں اسلام کے اندر ایمان کے بعد فرض, فرض کے بعد واجب, پھر سنت, پھر نوافل اور پھر مستحب, یہ جو درجہ بندی ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے. فرض جو ہے وہ آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے کہ بندہ مومن کاملی جب ہوتا ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ اللہ کے فرض کردہ احکام کے اوپر عمل کرے. پھر ان فرض کی تکمیل کے لیے واجبات ہیں, ان واجبات کی تکمیل کے لیے پھر سنتیں ہیں, اور پھر سنتوں کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ نفل اور مستحبات ہیں. تو جو شخص یوں چھوڑ دے گا کہ جناب فرض تو نہیں ہے نا, یہ چیز جو ہے وہ سنتی ہے یا جو ہے وہ مستحبی ہے, تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ یوں دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کے اپنے ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. تو جو ساری چیزوں پر عمل کرتا ہے تو ہر ایک چیز دوسری کی تکمیل کر رہی ہوتی ہے, اور یوں بندہ ایک مومن کامل بن جاتا ہے.
جی ہم جب جامعہ میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد محترم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا, آپ کی بات سے یاد آیا, کہ سنتیں جو ہیں وہ فرض کی محافظ ہیں. جب شیطان کسی پر حملہ کرتا ہے تو پہلے وہ مستحبات پہ حملہ کرتا ہے, مستحبات سے دور کرتا ہے, اس کے بعد وہ سنتوں سے دور کرتا ہے, پھر وہ واجبات سے دور کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر فرائض سے دور کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ نماز سے بھی, فرائض اور واجبات سے بھی دور ہو جایا کرتا ہے. اگر ہم مستحبات اور سنتوں کو ہی مضبوطی سے تھامے رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے واجبات اور فرائض میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی سنتوں کی عالمی تحریک ہے, الحمدللہ سنتوں پر ہی ہماری یہ دعوت اسلامی ہے. اس میں بھی سنتوں پر عمل کرنے پر ذہن بھی بنایا جاتا ہے اور سنتوں کے فضائل بھی بنائے جاتے ہیں. آپ بھی اگر سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائے, انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی.
امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو عطا کردہ مدنی انعامات ہیں, اب دیکھ لینا, پہلی صف اولی میں نماز پڑھنا,
اچھی بات ماشاءاللہ.
اب نماز صف اولی میں پڑھنی,
صحیح,
تو یعنی کتنی اس کے ساتھ نماز پڑھنی, با جماعت پڑھنی, صف اولی میں پڑھنی ہے. اب جو شخص صف اولی کا پابند اور اس طرح یہ مدنی انعام پر عمل کرنے کے لیے, اور مدنی انعام ہے اسی وجہ سے کہ آدمی کو فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات اور سنتوں اور کئی آداب اور کئی فضائل ایسے, جب پہلی صف والی اتنی فضیلتیں ہیں, تو جو آدمی پہلی صف کا پابند ہو جائے اس سے آپ بتائیں کہ اس کو تو یہی فکر لگی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو, بلکہ اذان سے پہلے ہی پہنچوں کہ میں پہلی صف میں جا کے پہلی صف کو حاصل کروں. تو پہلی صف کی فکر ہے تو وہ شاید دوسری صفوں تیسری صفوں میں آنا اپنے لیے گوارا نہیں کرے گا. اس سے جماعت کا چھوٹ جانا یہ بہت بعید ہے. اگر اس کا اتنا بڑا ذہن بن گیا پہلی صف والا تو پھر اس سے جماعت کا چھوٹ جانا یہ, اور جن لوگوں کے ذہن یہ ہوتے ہیں کہ ابھی جماعت ہو رہی ہے, ابھی امام صاحب کچھ قرات کریں گے, ہم جائیں گے اتنی دیر ہم وضو کر لیں گے, اور پتہ چلا امام صاحب نے اس دن مختصر قرات کی اور یہ حضرت صاحب ماں بدولت ابھی وضو ہی کر رہے ہیں اور ادھر ایک دو رکعتیں ان کی چلے گی, تو جو اس انداز سے مسجد میں جاتا ہے تو اس کی رکعتیں بلکہ بعض اوقات جماعت بھی فوت ہو جاتی ہے. اور جس کا یہ ارادہ یہ ہے کہ اس کو پہلی صف حاصل کرنی ہے تو اس سے جماعت کا ترک ہونا یہ تصور میں کم ہے,
بالکل اس سے متصور نہیں ہے کہ وہ جماعت
زندگی میں اپنانے چاہیے.
جی بالکل, دعوت اسلامی کے ہفتہ واری مدنی مذاکرے جو ہوتے ہیں, امیر اہل سنت کے ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں, اس میں ضرور شرکت فرمائیں, انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. وضو کی اور بھی بہت زیادہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں, ہم نے چونکہ چند موضوعات کو لیا ہے سلسلے کے لیے تو ہم مختصراً اس کو لے کر آگے چلیں گے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ وضو کے بعد جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو استقبال قبلہ اس کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے, تو یہ استقبال قبلہ ہی کیوں شرط ہے؟
دیکھیں استقبال قبلہ جو ہے وہ نماز کی اہم ترین جو ہے وہ شرائط میں سے ہے. اب اگر یہ شرط ہی مفقود ہوگی, کسی شخص کو معلوم ہے قبلہ اس جانب ہے اور وہ اس سے ہٹ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اب کیوں ایسا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے, تو نماز میں وہ توجہ ہونا اس کی ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مکان سے پاک ہے, تو اس لیے اس کا تصور تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا کیا گیا کہ وہ گھر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر قرار دیا, بیت اللہ جو ہے وہ جس کا نام رکھا گیا, جس کو بیت اللہ کہا گیا, تو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تشریفاً اپنا جو ہے وہ نام دیا اور اس کو بیت اللہ کہا گیا, تو چونکہ اس کا تصور کرنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایک آسان چیز ہے, تو اس کی طرف جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان دل و دماغ سے اللہ تبارک و تعالی کا تصور نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے اس کا احاطہ ہو سکے یہ محال ہے,
نہیں.
تو اللہ تبارک و تعالی تو جہت اور مکان سے پاک ہے, تو اس کا جب احاطہ نہیں ہو سکتا تو اب جو اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے اس کی طرف کہا گیا کہ اس کا جو ہے وہ احاطہ کر لو دماغ میں اور اس کی سمت کی طرف جو ہے وہ نماز ادا کرو. لیکن یہاں پر علماء نے بڑا پیارا نقطہ فرمایا کہ یہ تو ہے دل و دماغ کی بات, کیونکہ یہ جسمانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے, لیکن روح کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے. جو روح کا تعلق ہے وہ ہونا چاہیے کہ انت عبد اللہ کا انا کا ترا فلم تکن ترا فلم ہو, کہ روح کا جو قبلہ ہو وہ ایسا ہو کہ بندہ ایسے نماز ادا کرے کہ گویا رب کی زیارت کر رہا ہے, رب کو دیکھ رہا ہے, رب کا دیدار کر رہا ہے. اور فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس بات پر تو کامل یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو استقبال قبلہ ایک تو یوں ہے کہ اس کے اندر نماز کے اندر ہم جو ہے وہ اس ایک خاص مقام کا جو ہے وہ قصد کریں دل دماغ کے ساتھ, اور روحانی طور پر روح کی توجہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہونی چاہیے. یا تو وہ بزرگان دین کا وہ مقام ہمیں حاصل ہو جائے کہ رب کا دیدار ہو جائے, اور اگر وہ نہ ہو تو کم از کم اس بات پر تو ہر مسلمان کا کامل یقین ہے اور ہونا چاہیے. اور نماز کے اندر اس تصور کو بندہ لے آئے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو کیا اس وقت توجہ ہوگی, نہ جو ہے وہ کسی اور طرف دماغ اور دھیان جائے گا. اکثر یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جناب نماز میں بس بس آ رہے ہوتے ہیں, کام کاج کی باتیں بھی ساری نماز میں ہی آ رہی ہوتی ہیں, دیگر ساری چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں,
یاد نہیں آتی نماز میں.
ہاں, نماز میں جو ہے وہ چیز وہ یوں ہی ہے کہ ہم نماز میں جس طرف توجہ رکھنی چاہیے اس طرف توجہ رکھتے نہیں ہیں. اگر بندہ یہ سوچے کہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, دنیا میں کسی کے سامنے بندہ حاضر ہو کسی بڑے جو ہے وہ عہدے دار کے سامنے, تو ہماری ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے کہ وہ ہماری جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ملاحظہ کر رہا ہے, حرکات و سکنات. خاص طور پہ انٹرویو کوئی دینے جائے اگر کسی کو تو بڑا جو ہے وہ چیزوں کو مینٹین لے کر چلتا ہے انٹرویو میں کہ یار کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو کہ مینرز کے جو ہے وہ خلاف ہے. حالانکہ سامنے والے کی نظر سے ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کی چھپی رہ بھی جائے, لیکن اندازہ کریں کہ وہ دیکھنے والی ذات کون سی ہے آپ کو نماز میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, سب کچھ جو ہے وہ آیا ہے. تو اس کے اور نہ صرف جو ہے وہ ہمارا ظاہر بلکہ باطن بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, علیم بذات صدور ہے. تو ہمیں نماز کے اندر کس قدر کامل توجہ ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو کس طرح بارگاہ الہی میں حاضر تصور کرنا چاہیے.
جی بالکل, یہ تو آپ نے وسوسے کا علاج بتا دیا کہ جن کو نماز میں وسوسہ آتا ہے, ذہن منتشر ہو جاتا ہے, خیالات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں, تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور نہیں جمتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا, تو پھر کم از کم اتنا تو گمان رکھو کہ خدا تمہیں جو ہے وہ یقیناً دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ جب بندہ اس گمان کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کو نماز کے اندر لطف و سرور بھی بہت زیادہ آئے گا, اور انشاءاللہ اس کو مزہ بھی آئے گا, اور
فائدہ ہو جائے گا کہ جب یہ آدمی نماز میں پانچ وقت رکعت میں یہ تصور باندھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اب یہ نماز میں تصور ہے, اور پانچ وقت کے اندر اس مخصوص ٹائم میں تو کم از کم یہ تصور باندھتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر یہ کیفیت اس کے علماء فرماتے ہیں اس کے باہر جانے کے بعد اس کے اوپر یہ بھی اثر کرے گی. اور اس ایک عمل کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ تصور بنانے کی وجہ سے, یہ جب باہر بھی جائے گا نا, اگر کاروبار کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے, تو خیانت سے بچے گا, دھوکے سے بچے گا, جھوٹ سے بچے گا, کسی برائی کی طرف قدم اٹھنے لگے گا تو اس کا تصور پھر آ جائے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر اس سے اب برائیوں سے دیگر چیزوں سے یہ بچنے کی کوشش کرے گا. یعنی نماز میں اگر یہ تصور بن جائے تو آدمی کئی اور بھی گناہوں سے بچ جائے گا.
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, وہ پھر یہ نماز ایسی نماز ہو, بندہ ایسی نماز ادا کرے اپنے تمام ارکان کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ, اس کے اسرار و رموز کے ساتھ, تو پھر وہ نماز بندے کو اس طرح جو ہے وہ گناہوں سے بھی روک دیتی ہے کہ ہر جگہ اس کو اس نماز کا جو ہے وہ ایک فیض گویا کہ پہنچ رہا ہوں.
اچھا مفتی صاحب, نماز کے حوالے سے بات چل رہی ہے, پہلے تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ ایک تو وسوسے کا علاج آپ نے ارشاد فرمایا, میرے اہل سنت کا رسالہ ہے وسوسے
اور ان کا علاج، اس کو بھی حاصل کریں تو انشاءاللہ نماز کے حوالے سے، دیگر عبادات کے حوالے سے جو وسوسے آتے ہیں وہ اس رسالے کو پڑھنے کے بعد بھی زائل کیے جا سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، نماز کے حوالے سے ایک یہ بھی بات ہے کہ نماز جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے، لیکن ہم جو حکمتوں پہ بات کر رہے ہیں تو اب اس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حج کے اندر مشقت نماز سے زیادہ ہے، اسی طرح اور بھی کچھ ارکان ہیں، احکام ہیں کہ جس کے اندر مشقت نماز سے زیادہ ہے لیکن افضل نماز کو قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟
نماز حج کا معاملہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، یہ سب اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کے احکام ہیں اور فرائض میں سے ہیں۔ اب بعض کا بعض سے زیادہ فضیلت والا ہونا، نماز کی یہ ان فرائض میں سے افضل نماز کو کہا گیا ہے، اس کی کئی حکمتیں بیان فرمائی گئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا بکثرت ذکر فرمایا، نماز کا یعنی 700 سے زائد بار
زائد مقامات ہیں
نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ نماز ایسا عمل ہے کہ آپ نے حج کی مثال دی، حج کرنے کو جاتا ہے لیکن حج کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وہاں پہ کوئی کاروبار کرنا چاہے تو ضمناً حج کا بھی فریضہ ساتھ ساتھ ادا ہو رہا ہے، اس نے کام کاج بھی کر لیا۔
یہ مفتی صاحب کیسی بات بتا دی آپ نے، لوگ تو اس کو بہت تانے دیں گے کہ حج کرنے گئے تھے یا کمانے گئے تھے۔
نہیں، کمانے نہیں گئے، کوئی خرید و فروخت تو کر رہے ہیں، صحیح، کچھ اگر نہیں کمانے جاتا ہے تو آپ ہم جائیں،
ضرورت کی چیز ہے نا، آپ وہاں جا رہے ہیں
خرید و فروخت نا، تو ایک عبادت کا جو معاملہ کر رہے ہیں آپ، وقوف عرفہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی کچھ چیز خرید سکتے ہیں، کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ حج کو ذریعہ تجارت نہیں بنانا، حدیث پاک میں اس کی مذمت بیان فرمائے گی کہ کچھ لوگ آئیں گے ایسے کہ جو حج کو تجارت کے لیے حج کریں گے، اس کی مذمت بیان فرمائے گی۔
جی،
حج روزہ رکھا ہے، چلیں آپ روزے پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ ہے، آپ روزے میں تو دکان کھولیں گے، کاروبار بھی کریں گے،
بالکل۔
تو حج ہو یا روزہ ہو، ان میں آپ ساتھ ساتھ دنیاوی کام بھی سارے جاری رکھ سکتے ہیں، کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، کچھ اور معاملہ کرنا ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن نماز ایسی کہ جب نماز کے اندر آئے تو تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، تو اب سارے دنیاوی معاملات اپنے اوپر حرام کر لیے، اب بات چیت نہیں ہو سکتی، نماز کے اندر تو کوئی تجارت نہیں کر سکتا، نماز کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں، یعنی دنیاوی سارے کام اس میں۔ تو یوں نماز ایک عمل ایسا ہے جو خالصتاً شروع سے لے کر آخر تک ٹوٹل مکمل اللہ کی عبادت میں آدمی مشغول رہتا ہے، تو اس اعتبار سے حج اور یہ روزے کے اندر اگرچہ مشقت اس میں زیادہ ہے۔ دوسری یہاں بھی یہ بات بھی بیان فرمائے گی کہ نماز جو آدمی ہے وہ نماز سارے اعضاء اس کے اندر، نمازی کے نماز کے اندر سارے اعضاء یعنی پورا جسم، اس کا بدن جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے اور پورے جسم کے ساتھ اس عبادت کو ادا کی جاتی ہے۔ نماز فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے، یعنی کوئی فرشتہ قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور آدمی نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کی وہ عبادت پورا گیا اس کا گویا کہ یہ مجموعہ ایک ادا کرتا ہے۔ روزے کا حکم سال میں ایک مرتبہ، یعنی ایک مہینہ روزے، رمضان شریف کے روزے فرض ہے۔ حج کا زندگی بھر میں ایک دفعہ آدمی پر حج کا فریضہ لازم آتا ہے، لیکن نماز وہ روزانہ ہے اور روزانہ 5 بار نماز ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ حج مخصوص لوگوں پر ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو وہ جو صاحب نصاب ہیں جن کے پاس مالی ایسی حیثیت ہے تو زکوٰۃ ان پر لازم ہو رہی ہے، حج کی بھی اپنے نصاب اپنی شرائط ہیں اور اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے کہ حج کے لیے نصاب بھی ہو، حج کے لیے اگر عورت جا رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہے، دیگر یہ سارے معاملات ہیں، لیکن نماز کے ساتھ ایسا معاملہ، یعنی یہ ان شرائط کی وجہ سے کئی لوگوں پہ حج فرض نہیں ہوا، یعنی غریب لوگ ہیں، صاحب استطاعت نہیں تو حج فرض
نہیں ہوگا،
صاحب استطاعت نصاب والے نہیں ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن حج غریب ہو یا امیر، اور نماز غریب ہو یا امیر، وہ سارے کے سارے نماز کے اندر جو ہے وہ مشترک ہے، نماز ان کو پڑھنی ہے۔ تو کئی اور بھی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی، چند یہ حکمتیں یعنی اس اعتبار سے یہ فضیلت میں۔
5 وقت کا روزہ ذکرہ کیا کہ نماز دن میں 5 مرتبہ جو ہے یہ فرض ہے، ان اوقات کو اگر ہم غور کریں تو ان اوقات کی بھی کوئی حکمت بیان کی گئی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟
جی ہاں، ان اوقات کی بھی علماء نے حکمت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اول تو یہ ہے کہ جیسے فجر کی نماز ہے،
چونکہ فجر کی نماز ایک پرسکون نیند کے بعد ہے اور نیند کو موت کا بھی کہا گیا کہ گویا نیند گویا کہ انسان کی موت کا جو ہے وہ مثل ہے، تو جب انسان اٹھتا ہے زندہ اپنے آپ کو پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہوئے یہ دو گانا نماز فجر جو ہے وہ ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے، تو پھر جو کچھ رزق کماتا ہے کچھ حاصل کرتا ہے اس کے شکر میں نماز ظہر ادا کرتا ہے، پھر مزید جو ہے وہ رزق کماتا ہے تو اس کے شکر کے اندر نماز عصر اور مغرب ادا کرتا ہے، اور جب یہ سب کچھ کما کر گھر پہنچ کر کھا پی کر اپنے بچوں کے ساتھ پھر وہ وقت آتا ہے کہ گویا کہ انسان وہ جو رزق سے اس نے کھایا حاصل ہوا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ تو اس پس منظر میں حکمت کہ یہ کیوں کی گئی۔ اب یہ کہ اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو اس میں علماء نے دو صورتیں بیان فرمائی، یا تو پورے وقت ہی نماز پڑھنی ہوتی 24 گھنٹے تو آدمی بقیہ کام کیسے کرتا، تو کوئی نہ کوئی تو وقت جو ہے وہ مقرر کرنا تھا۔ اگر تو یوں چھوڑ دیا جاتا کہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی 5 نمازیں پڑھ لو تو انسان جو ہے وہ اس کو اس میں ڈالتا رہتا کہ ابھی پڑھ لوں گا تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، تو وہ پورا دن بھی یوں گزر جاتا لیکن وہ نماز جو ہے وہ اس کی ادا نہیں ہوتی، شیطان اس کو ہیلے بہانے دیتا رہتا۔ تو اس لیے نمازوں کے لیے ایک مخصوص وقت کر دیا گیا کہ پتہ ہو اس مخصوص وقت کے اندر وہ نماز ادا کرنی ہے، اگر اس کو مخصوص وقت میں مقرر نہ کیا جاتا تو پھر اس کو ٹالا جاتا اور بالآخر وہ نماز قضا ہو جاتی۔ اسی سے متعلق علماء نے جماعت کی ایک حکمت بھی یہ بیان کی کہ جماعت کے اندر بھی ایک حکمت یہ ہے کہ جماعت جب ادا کی جاتی ہے تو اس کا ایک مخصوص وقت ہے، پورا وقت نماز اگرچہ موجود ہے لیکن جماعت کے اندر بندہ حاضر ہو جاتا ہے کہ یار مسجد جانے مسجد جا کے نماز ادا کرنی ہے، جب جس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی تو اب وہ پورے وقت میں سوچ رہا ہوتا ہے میں ابھی پڑھ لوں گا تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا اس دیر کے بعد پڑھ لوں گا، پھر بسا اوقات یا تو نماز مکرو وقت کے اندر چلی آتی ہے یا بازو کی جو ہے وہ کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے۔ تو نماز با جماعت جو واجب ہے وہ گویا کہ فرض نماز کی تکمیل کے لیے ہے کہ بندہ وقت پر اور مکروہ وقت سے ہٹ کر بالکل جو ہے وہ ایسے وقت میں جو کہ مستحسن وقت ہے مستحب وقت ہے اس میں جو ہے وہ با جماعت نماز ادا کرے۔
جی بالکل، یہ فضائل بھی ہیں احادیث طیبہ کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کے، 27 درجے زیادہ فضیلت ہے اور با جماعت ہی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ کچھ کالز کو اگر آپ اجازت دیں تو ہم سلسلے میں شامل کریں۔ جی کالز شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں قیام ایک مرتبہ ہے، اسی طرح رکوع بھی ایک مرتبہ ہے، اور سجدے دو کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیان فرما دیں۔
جی سجدے دو کیوں ہیں، نماز سے متعلق ہی ہے جی، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اگلی کال سنائیے گا۔
محمد برہان التاریخ، مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ زمزم کا پانی بھی کھڑا ہو کے پیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو وضو کا پانی بچ جائے اس کو بھی کھڑا ہو کے پی لینا چاہیے، اس سے شفا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکمت ہے؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، دو سجدوں کی کیا حکمت ہے؟ ہر حکم کی اصل عمل اور اس پر عمل کرنے کی جو وجہ ہے وہ ہے حکم ربی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کا وہ حکم ہے اور اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں گے۔ بعض احکامات کی حکمتیں بیان کی ہوئی ہیں اور بعض کی نہیں کی ہوئی ہیں۔ ہاں البتہ سجدے کی یہ جو انہوں نے بیان کیا سوال کیا تو اس میں بھی بعض علماء نے یہی فرمایا اور اس کو یہی کہتے ہوئے اس کا جواب دے دیا کہ یہ حکم ربی ہے اور آدمی جو ہے وہ اس کے اندر اپنی عقل کو دخل نہیں دے گا۔ بعض علماء نے کچھ اس کے نکات خوبصورت انداز میں، جیسے بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے انہی دو سجدوں کے حوالے سے کچھ حکمتیں بھی لکھی، لیکن اس کے بعد پھر تنبیہ اسی بات پہ کی کہ عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ دو سجدے کیوں کیے گئے نماز کی ہر رکعت میں؟ دو سجدے کہا کہ ایک حکمت یہ کہ پہلا سجدہ آدمی شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا،
اس نے نہیں کیا،
پہلا سجدہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق، دوسرا بطور اس جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ وہ سجدہ کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس اعتبار سے ہر رکعت میں دو سجدے بیان کیے گئے یعنی حکم دیا گیا۔ ایک یہ کہ شیطان کی ناک کو خاک میں مزید ملانے کے لیے،
کہ تمہیں ایک سجدے کا حکم ہوا تھا نہیں کیا, ہم ہر رکعت کے اندر دو سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں.
سبحان اللہ.
پہلا سجدہ وہ شکر ایمان کے لیے, دوسرے سجدے کو کہا کہ وہ اس پر ایمان پر استقامت پانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت بھی عطا فرمائے بقا بھی عطا فرمائے. سجدہ آدمی عبادت کے اندر یعنی اہم ترین رکن سجدہ کہا گیا اور یہ کمال درجے کی عجز اور انکساری کی علامت ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو ایسا جھکا دینا کہ آدمی اپنی پیشانی ماتھے کو زمین پر ٹیک دے, یہ یعنی عاجزی کی طرف پر اگر دیکھا جائے تو یہ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کتنا عاجز مسکین ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے, تو یہ عاجزی کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کسی کے سامنے جھک جانا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی حاضر ہے. تو یہ دو مرتبہ یہ تاکہ آدمی بار بار یہ عجز انکساری یہ بار بار کرے اور یہی عجز اور انکساری اس کی قلبی کیفیت والی عادت بھی بن جائے.
یہ بھی کہا گیا تھا کہ سجدے میں آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ جس کیفیت میں قریب ہوتا ہے وہ سجدے کا مقام ہے, سجدے کی حالت ہے.
عالم ارواح کی ایک بات بیان کی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو حکم دیا کہ سجدہ کرنے کا, اپنی عبادت اور سجدہ کرنے کا, کہ یعنی ایسے ایسے انبیاء بھی آئیں گے, میثاق جو لیا گیا
جی,
اور ان کو سجدے کا جب حکم ملا تو جو مسلمان تھے یعنی جو آگے دنیا کے اندر جنہوں نے مسلمان اب سجدہ کر کے جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا, تو وہ اس کے شکرانے میں پھر چلے گئے, یا اللہ تو ہمیں تو اطاعت فرما بردار. تو یہ حکمت اس میں بیان کی گئی دو سجدوں کے اندر.
جی ماشاء اللہ, بڑی پیاری حکمت بیان کی. کچھ تو واقعی ایک دو تو جیسے میں نے بھی سنی تو نہیں تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. زمزم شریف کا پانی کھڑے ہو کر پینا, اس کی کیا حکمت بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا گیا حدیث مبارک میں, اور سنت یہی بیان کی گئی کہ بیٹھ کر جو ہے وہ پانی پیا جائے. کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے اندر جو ہے وہ پانی تمام اعضاء کی طرف سرایت کر جاتا ہے اور یہ نقصان دہ عمل ہے. لیکن چونکہ زمزم کا پانی متبرک پانی ہے, یوں ہی وضو کا بچا ہوا پانی برکت والا پانی ہے, تو ان کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ یوں کھڑے ہو کر ہم پیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لہذا سنت کے اوپر جو ہے وہ عاشق جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں. اور حکمت کے اعتبار سے یوں کہ چونکہ برکت والا پانی ہے تو اس کا تمام اعضاء میں سرایت کر جانا یہ نقصان دہ نہیں ہے, تو اس لیے ان پانیوں کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم دیا گیا.
وضو کا بچا ہوا پانی
یہی حکم
یہ کیا سنت ہے؟
جی وضو کا بچا ہوا پانی بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی یہ کہ وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیا جائے گا.
یہ وضو کا بچا ہوا کون سا یعنی پانی؟ عام طور پہ تو مائع مستعمل بھی جی اگر ہو تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ
دیکھیں, یہ لوٹے وغیرہ سے وضو جب کیا جاتا تھا اب اس میں جو ہے وہ جو پانی بچ گیا آزائے وضو سارے دھل گئے, لوٹے میں کچھ پانی بچ گیا تو وہ پانی جو ہے وہ مراد ہے, ورنہ جو مستعمل پانی ہے یعنی جو آزا سے گر رہا ہے یہ تو مستعمل پانی ہو گیا, تو اس کا تو پینا ہی جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے, اس کا پینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, تو اس سے جو ہے وضو غسل دوبارہ بھی نہیں ہو سکتا.
اچھا اس میں اب بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا تجربہ ہے, چند ایک لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا کہ وہ جب مدنی قافلوں میں جانے کا سفر کا اتفاق ہوا تو ان کو یہ دیکھا کہ وہ اب گاؤں دیہات میں جب وضو کریں گے نا تو پانی زیادہ رکھیں گے لوٹے کے اندر اسی نیت سے کہ بچ جائے گا تو میں بعد میں کھڑے ہو کر پیوں گا اور اس کی برکتیں حاصل کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ اتفاقی طور پر بچ گیا اور اس کو پی لیا کھڑے ہو کر, اور دوسرا یہ کہ قصدن پانی ضرورت سے زیادہ رکھا اور پھر بچ جائے اس کو بھی کیا کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے؟
اس کو بھی پیا جا سکتا ہے. دیکھیں کیونکہ وہ تو وضو کے بچے ہوئے کی وجہ سے اس کو وہ برکتیں نصیب ہو گئی نا, تو اب اگر کسی کا پتا ہے کہ میں جتنا پانی لوں گا وہ سارے ہی ختم ہو جائے گا, وہ چاہتا ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجھے بھی کوئی برکت نصیب ہو جائے اور وہ کچھ پانی یوں زیادہ ہی اس کے اندر لے لیتا ہے, تو اب چونکہ وہ بچا ہوا جو ہے وہ وضو کا ہی کہلائے گا تو اس کے اندر بھی یہ برکت جو ہے وہ حاصل ہوگی. اب جیسے حکمت کے حوالے سے یہاں پر آپ گفتگو ابھی چل رہی ہے تو یہ سارا سلسلہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ احکام کی جب حکمتیں ہمیں معلوم ہو تو اسرار و رموز کو ذہن میں رکھ کر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, کسی حکم پر عمل کرتے ہیں, کسی جو ہے وہ عبادت کو ادا کرتے ہیں تو اس کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کا اسرار و رموز کی وجہ سے ایک بندے کی توجہ اس کے اندر جو ہے وہ چلی آتی ہے. جیسے کہا کہ جو ہے وہ انت عبد اللہ کا انا کا طرح جو ہے وہ ہے, اسی طرح علماء نے بیان فرمایا کہ جیسے طہارت جو ہے وہ نماز کی شرط ہے پاکی حاصل کرنا. اب حدیث میں بھی ہے کہ جناب
الطہور شطر الایمان کے طہارت جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے. ایک جگہ کہا گیا بنیت دین والا نظافہ, کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ نظافت پر ہے. تو علماء نے بڑی پیاری بات یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ کیا جو ایمان کا حصہ جو طہارت ہے کیا فقط وہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ وضو کر لے, یہ بھی ہے. فرمایا کہ در حقیقت یہاں پر بھی طہارت کی دو قسمیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ انسان طہارت جسمانی حاصل کر لے, کہ وضو غسل سے جو ہے وہ طہارت جسمانی نجاست حکمیہ سے حاصل کرتا ہے, اور اعضا کے اوپر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے, کپڑوں پر لگی ہوئی ہے, جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ لگی ہے, تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے. جو اصل ہے فرمایا وہ ہے کہ طہارت باطنی, کہ جب انسان رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور جس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ علیم بذات صدور ہے, دلوں کے حالات کو جانتا ہے, تو کیا اب ہمارا دل جو ہے وہ باطنی گناہوں سے پاک ہے, باطنی نجاست سے, کینے سے, بغض سے, غیبت سے, بدگمانی سے, ان گناہوں سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جسم, ہمارا باطن جو ہے وہ پاک ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ پاک نہیں ہے. تو آدمی طہارت ظاہری کے ساتھ ساتھ طہارت باطنی یوں حاصل کرے کہ ان گناہوں سے سچی توبہ کرے, کہ سچی توبہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کے گناہوں کو جو ہے وہ پاک صاف کر دیتی ہے, اور آئندہ یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب پتا ہے نا کہ دوبارہ پھر رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے, تو اگر ابھی سچی توبہ کر لی اور وہ گناہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹا دیے, تو اب دوبارہ گناہ کر کے کس منہ سے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ تو وہ سچی توبہ وہ ہو کہ انسان آئندہ کے لیے بھی پختہ ارادہ ہو کہ میں نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا.
آمین. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی توبہ النصوح کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے احکام کی حکمتیں آپ نے جانی ہیں. آخر میں میں سوال یہ کروں گا, نماز کے چیپٹر کو آج ہی ہم مکمل کر لیتے ہیں, کہ جو استقبال قبلہ ہے اور قبلے کی اگر بات کی جائے تو مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا, بیت المقدس تھا, اور پھر جو ہے وہ کعبہ شریف کو بنا دیا گیا. تو اب اس کی کیا حکمت بیان کی جاتی ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں, قبلہ ہونے کے لیے تو برابر, یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, ادھر نماز پڑھ رہے تھے مکر کے, تو بھی قبلے کا حکم وہاں تھا, تو اس طرح تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنے, مسجد حرام شریف.
سبحان.
اب یہ کیوں تھا؟ اس کی حکمت وجہ ایک یہ بیان فرمائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا جو قبلہ رہا ہے وہ کعبہ معظمہ رہا ہے.
اچھا.
تمام کا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یعنی یہ جو عرصہ ہے یہ بیت المقدس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو ابتدائی 16 یا 17 مہینے آپ نے جو نماز پڑھی وہ بھی بیت المقدس کی طرف.
صحیح.
پھر آپ کے دل کی ایک خواہش تھی اور ایک طلب تھی, چاہت تھی کہ میرا قبلہ وہ بن جائے.
صحیح.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہی چاہت, تو ایک مرتبہ نماز میں ہی آپ آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, فلنولینک قبلۃ ترضاها, ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو اے محبوب آپ چاہتے ہیں, جو آپ کو پسند, جس پہ آپ راضی ہیں, ہم اس کی طرف آپ کو, یعنی قبلے ہونے میں برابر, ادھر پڑھ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی حکم تھا.
بالکل.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یہ چاہت تھی کہ ہمارا قبلہ یہ بنے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پر, آپ کی چاہت پر, آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرما دیا, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, کیا مسجد حرام کی طرف آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے, اور وہ مسجد قبلتین مدینہ منورہ کے اندر, وہ مسجد اور عشاق وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں اس مسجد میں, جس میں باقاعدہ نماز کے اندر یہ قبلہ چینج ہوا, اور نماز کے اندر حکم آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اور نماز کے اندر وہ قبلے کو تبدیل کیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی چاہت پر یہ قبلہ عطا فرمایا گیا. یعنی یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد.
سبحان.
ہر کوئی رضا اللہ تعالیٰ کی چاہتا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں, اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, انا اطلب رضاک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رضا چاہتا ہوں. تو حضور السلام کی یہ رضا تھی، آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ بنے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس خواہش پر قبلہ جو ہے وہ کعبہ معظمہ بنا دیا. اور حکمت حضور السلام کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت بیان کی گئی کہ چونکہ اتنے انبیاء کا یہ قبلہ تھا کعبہ معظمہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اعتبار سے. اور بھی چند حکمتیں بیان کی گئیں. یہ
حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارک بڑی پیاری مجھے یاد آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے حوالے سے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انی ارا ربک یسارعو فی ہواک، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی تمناؤں کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. یہ قبلہ بھی ہمیں ملا تو حضور کے صدقے میں ملا ہے. اے کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کرنے والے بن جائیں. کچھ اختتامی جملے آپ اگر ارشاد فرمانا چاہیں.
قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے تمہارے نفع کے زیادہ قریب کیا چیز ہے. کیا ہوگا؟
نہیں جانتے تمہارا نفع کس میں زیادہ،
کس میں نفع تمہارا، تم اس میں نہیں جانتے. کیونکہ بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا گیا، تم اس کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں،
اور
تم بعض ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے محبوب چیزیں. تو ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اس میں کئی حکمتیں ہوں گی. بعض حکمتوں پہ علماء نے بھی بیان نہیں کی، اس پہ پہنچ بھی نہیں پائے کہ اس میں کیا حکمت ہے. لیکن ہمیں اصل یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہ رب ہے، حکیم ہے، علیم ہے، اور وہ خود ہی حکمت والا ہے. اس نے جو حکم دیا اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. ہم عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے.
جی مفتی کفیل صاحب، وقت شارٹ ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یہی کہ جیسے بیان کیا گیا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، انہوں نے آیت مبارکہ ذکر کی. اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے حصے بیان کیا، کس کس کے کتنے حصے ہیں. اب اس میں آگے یہ بیان فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کون تمہارا قریبی عزیز ہے. یعنی تم تو اپنی دنیا میں وصیت کرنا چاہتے ہو میری فلاں اولاد کو یہ ملے یا فلاں وارث کو یہ ملے، لیکن اللہ نے حصے بیان کر دیے کہ وہ جانتا ہے. اور تم کسی کے لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، پتہ اللہ تمہاری زندگی کے بعد وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، وہ تمہارے لیے سالے ثواب نہیں کر رہا، دیگر معاملات نہیں کر رہا. تو انسان نہیں جانتا، اپنے نفع کو نہیں جانتا. علماء نے بڑی پیاری پیاری بات ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانتا، اور جس عقل کے گھوڑے دوڑانا چاہتا ہے اس عقل کی حقیقت کو بھی نہیں جانتا. تو پھر کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تو اس پر عمل کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری واقعہ ذکر کیا قبلے والا، اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، لیکن ایک حکم تھا. یہ ہو سکتا تھا کہ نماز کے بعد جو ہے وہ آپ آئندہ نماز سے جو ہے وہ کر دیتے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پر عمل کیا، دوران نماز ہی جو ہے وہ اس پر عمل کر لیا. حکمت کی طرف جو ہے وہ اس وقت آپ، یعنی وہ نہیں ہوا کہ جناب حکمت یہ ہے یا نماز کے بعد اس کو تبدیل کیا جائے، بلکہ جو حکم ربی تھا اس پر فوراً عمل کر کے دکھا.
جی تو مدنی چلل کے ناظرین، بہت پیارے مدنی پھول مفتیان کرام نے ہمیں دیے. آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو بیکار باتوں کا حکم نہیں دیا کرتی، فضولیات میں نہیں لگانا چاہتی، تو وہ پروردگار، وہ خالق و مالک کے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت اور پیار کرنے والا ہے، وہ بغیر حکمت کے، بغیر جو ہے وہ فائدے کے ہمیں کیوں کوئی کسی کام کا حکم دے گا؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں.